السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو ٹاپک کور کیا تھا وہ تھا کشمیر کا مستقبل، اندیشے اور توقعات۔ ہمارے اس پروگرام میں ہم نے کچھ عمومی بحث کی تھی، مثال کے طور پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ مسئلہ کشمیر اصل میں ہے کیا، اس میں پاکستان کا موقف کیا ہے اور اس میں بھارت کا موقف کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اقوام متحدہ کی اتنی ساری جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد اقوام متحدہ کیوں نہیں کروا پا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انفرادی سطح پر میں اور آپ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ عالم اسلام مسئلہ کشمیر کے تناظر میں کہاں کھڑا ہے اور عالم اسلام کا کردار کیوں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس مسئلہ کشمیر میں مختلف لوگوں کے اوپینینز کیا ہیں، علماء کرام کے اوپینینز کیا ہیں، اس پر بھی ڈسکشن ہوئی، اور کشمیر کے مقدمے کو خود ہم نے کس حد تک کمزور کیا ہے اور عالمی طاقتوں کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے اسے رکھنے میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ آج اسی پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ مزید سوالات آپ کے بھی اور یہاں شرکا کے بھی لیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت جو مہمان یہاں شریک ہیں ان کا تعلق صحافت سے بھی ہے اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی ہے۔ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، میں اپنے اگلے کوشچن کی طرف آتا ہوں۔ ایک سر خالصتاً دینی نوعیت کا سوال ہے کشمیر کے تناظر میں۔ آپ اپنے مختلف پروگراموں میں یہ کہتے رہے ہیں کہ جو دین نے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں پہ پرسیکیوشن ہو تو وہاں سے جہاد کرنا بھی جو ہے وہ ایک دینی فریضہ ہے۔ تو اب اس تناظر میں، کشمیر کے تناظر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کیا دینی لحاظ سے وہاں کے جو لوگ ہیں انہیں وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے آپ کے موقف کے مطابق؟ اگر تو وہ ایسا کریں گے تو انڈیا تو چاہتا ہی ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، تو آپ کا کیا اوپینین ہے؟
نہیں دیکھیے، یہ ہجرت کا معاملہ جو ہے وہ دین کے معاملے میں پرسیکیوشن سے ہے، یعنی اگر کسی موقع پر آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ایمان کا اظہار نہ کریں، آپ نماز کا اہتمام نہ کریں، آپ دین پر عمل نہ کریں، ہجرت کے احکام کا تعلق اس صورتحال سے۔
اب تو دین پر عمل بھی نہیں کرنے دیا جا رہا نا جاوید صاحب۔
نہیں، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس کو آپ ہجرت کے احکام کے ساتھ متعلق نہ کریں۔
ٹھیک،
یہ بنیادی طور پر سیاسی جدوجہد کا معاملہ ہے،
چاہیے.
یعنی وہ اگر آج مثال دے رہا ہوں میں، وہ اپنا یہ مقدمہ واپس لے لیں اور کہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو مجھے بتائیے پرسیکیوشن ہوگا اس کے بعد؟ یعنی ان کے لیڈروں کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے جائیں گے، ہر چیز بالکل ٹھیک ہو جائے گی ان کے لیے، وہاں پہ دنیا بھر سے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ آپ ابھی کر کے دیکھ لیجیے یہ بات۔ تو اس لیے یہ مذہبی مسئلہ نہیں،
ٹھیک،
یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ سیاسی مسئلے بھی عالمگیر اخلاقی اصولوں پر طے ہوتے ہیں، یعنی اگر انسانی حقوق کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس کو ہم مذہب کی تعبیرات کیوں دیتے ہیں؟ پھر باقی دنیا کو کیا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں اسلام نے ہم کو کہا ہے کہ انسان کے حقوق کے تحفظ ہونا چاہیے؟ اسلام نے جو کچھ کہا ہے وہ تو ہمیں مسلمان کی حیثیت سے خود ماننا ہے۔ دنیا کے پاس تو ہمیں انسانی حقوق کی بنیاد پر ہی جانا ہوگا۔ یعنی جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے مذہب کو ماننے والا نہیں ہے، اور کسی سیاسی مسئلے پر، کسی انسانی مسئلے پر بات کر رہے ہیں، تو آپ کے اور اس کے درمیان قدرے مشترک کیا ہے؟ وہ بنیادی انسانی حقوق ہے جو مان لیے گئے ہیں، آپ اس کی بنیاد پر قوموں کا حق خود ارادی، دیکھیے نا، اس کو کیا بطور اصول ابھی ہم منوا سکیں؟ عالمی سطح پر بھی نہیں منوا سکے۔ کیوں میں کہتا ہوں نہیں منوا سکے؟ آپ دیکھیں اسکاٹ لینڈ میں یہ مسئلہ پیدا ہوا، ایک قوم کی لیڈرشپ نے یہ چاہا کہ ان کو موقع دیا جائے کہ وہ استصواب سے فیصلہ کرے انہیں انگلستان کے ساتھ رہنا یا نہیں رہنا، وہاں پر اس کا اطلاق ہو گیا۔ لیکن کیا یہ اطلاق مثلا پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ کیا ہندوستان میں ہو سکتا ہے؟ کیا ملائیشیا میں ہو سکتا ہے؟ کیا دوسری جگہوں پر ہو سکتا ہے؟ اس کو آپ بطور اصول بنوائیے دنیا سے۔ تو جو اصولی جدوجہد ہے اس کی بنیادیں تو طے کریں کیا ہیں جن پر آپ نے دنیا سے بات کرنی ہے۔
آپ نے فرما دیا
جو انڈیا کے اندر مسلم اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی سیاسی مسئلہ تو نہیں ہے، وہ تو مذہبی مسئلہ ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ بھی سیاسی مسئلہ ہے۔ کسی جگہ کے اوپر اگر ایک گروہ رہ رہا ہے اور اس گروہ کے ساتھ کوئی پرسیکیوشن کا معاملہ ہو رہا ہے، یا اس کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا اس کے خلاف کوئی اقدام کیا جا رہا ہے، تو کیا اس ملک کے اندر کوئی جمہوری اصول ہے، کوئی آئین بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا؟ اگر تو ہندوستان کا آئین یہ طے کر چکا ہوا ہے کہ وہاں مذہبی بنیاد کے اوپر آپ کوئی تفریق کریں گے تو پھر تو یہ مذہبی مسئلہ ہو گیا, پھر ہو سکتا ہے ہجرت کی بھی گفتگو کرنی پڑے. اگر معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کا آئین ایک سیکولر آئین ہے, وہ ایک جمہوری آئین ہے, وہ تمام لوگوں کے لیے برابر کے حقوق مانتا ہے, تو پھر آپ کو سیاسی سطح پر جدوجہد کرنی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک میثاق طے ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.
صاحب اس میں 2014 کے بعد ایک نیا ہندوستان ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, جب سے نریندر مودی صاحب برس اقتدار آئے ہیں وہ تو ہندوتوا کے پیروکار ہیں, وہ تو ہندوازم کی بات کر رہے ہیں, اور اس وقت وہاں پر
سیکولر آئین عملی طور پر نظر نہیں آ رہا,
نظر نہیں آ رہا. باپ اقلیتوں پہ انہوں نے جیرہ حرام کر دیا ہے, یہ جو کچھ کیا ہے یہ تو انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے بھی بے وفائی کی ہے. دیکھیں یہ ریزولیوشن جو
مسلمان,
اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے کہ ہندوستان کے اندر جو صورتحال طاری کر دی گئی ہے ہندوازم کے حوالے سے, ہندوتوا کے حوالے سے, آپ کو ہندوستان کا آگے مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟
یہ جہاں جہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہوگی وہاں پر اس قوم کا مستقبل تاریخ ہوگا. دیکھیے یہ ایک بڑا غیر معمولی قدم تھا کہ ہندوستان میں ایسا آئین بنا دیا گیا, اس آئین پر عمل ہوا ہے ایک لمبے عرصے تک, ایک ایسا آئین بنا دیا گیا کہ جس میں یہ مان لیا گیا کہ ہندوستان میں یا بر صغیر میں رہنے والے لوگ برابر کی سطح پہ شریک. یہ ایک اچیومنٹ تھی انسانیت کی سطح پر دیکھیں. آپ اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ تاریخ کا پہیہ پیچھے گھما رہے ہیں.
جی.
لیکن اس وقت ہمیں متنبہ ہونا چاہیے کہ عالمی سطح پر یہی ہو رہا ہے. یعنی اس وقت آپ اگر ساری دنیا پر نگاہ ڈال کے دیکھیں, آپ امریکہ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں, یورپ میں بہت سی جگہوں پر نگاہ ڈال کے دیکھیں, تو جو ایک قدامت پسندی تھی جس کے پیچھے نسل پرستی, یہ بھی ایک نوعیت کی نسل پرستی ہے. یعنی ایک مخصوص نسل جو ہندوستان میں بستی رہی ہے وہ اپنا ایک دھرم رکھتی ہے یا اپنا ایک مذہب رکھتی ہے, وہ اپنے اس دھرم کے حوالے سے ہندوستان کی تعبیر کرتی ہے. یعنی جب آپ ایک مذہب کے حوالے سے یا ایک مذہبی تصور کے حوالے سے آپ پورے سیاسی عمل کی تعبیر کریں گے تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ تعلق صرف دو قائم ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ ایک قوم حاکم ہے اور دوسری محکوم ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پوری دنیا میں یہ ذہنیت نمودار ہوئی ہے, پوری دنیا میں نمودار ہوئی ہے. یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت سلطنتوں کا زمانہ تھا, سلطنتوں کے زمانے میں تو ایک فاتح اٹھا ہے, اس نے اٹھ کے قبضہ کر لیا تو حاکم اور محکومی کا تعلق قائم ہوتا تھا. وہ اگر رومن سلطنت تھی وہاں بھی یہی تھا, ساسانی حکومت تھی وہاں بھی وہی تھا, وہ بازنطینی حکومت تھی وہاں بھی وہی تھا, مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں بھی وہی تھا. یعنی ایک حکمران کلاس ہے اور باقی لوگ جو ہیں اس کے محکوم ہیں, صورتحال یہی تھی. دنیا نے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا اور قومی ریاستیں وجود میں آئی, قومی ریاستیں وطنیت کی بنیاد پر. اگر آپ تمام قومی ریاستوں کا جائزہ لیں جو اس وقت دنیا میں موجود ہیں تو ان میں سے بہت سے ممالک ایسے ہیں جن میں کسی ایک نسل کی اکثریت ہے یا ایک زبان کے بولنے والوں کی اکثریت ہے, جو اصل میں قومیت کی فطری بنیادیں ہوتی ہیں, یا ایک رنگ کے لوگوں کی اکثریت ہے. جہاں جہاں یہ صورتحال ہے وہاں اتنا زیادہ خلفشار نہیں, لیکن جو لکیریں کھینچی گئیں, ظاہر ہے کہ یہ لکیریں بھی تو دوسری جنگ عظیم کے بعد کھینچی گئی ہیں, تو اس میں جو نئے ملک وجود میں آئے اور اس میں وطنی قومیت کے تصور کے تحت قومی ریاستیں وجود پذیر کی گئیں, اس میں بڑے مسئلے پیدا ہو گئے. اصل میں یہی وہ مسئلہ تھا جس کا قائد اعظم نے ادراک کیا تھا کہ کیا ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کہ آپ اس کو جمہوری اصولوں پر سب کے لیے برابر کے حقوق مان کر چلا سکتے ہیں. یہی چیز ہے نا جو تقسیم کا باعث بنی ہے. اسی کا ظہور اس موقع کے اوپر ہماری طرف سے اس مطالبے کی صورت میں ہوا کہ ہمیں الگ کر دیا جائے. اسی کا ظہور اب اکثریت کی طرف سے مختلف ملکوں میں ہونے لگ گیا ہے. امریکہ میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک تبدیلی آئی, خود امریکہ میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی. جو قوانین میں تبدیلیاں اب کی جا رہی ہیں امریکی شہریت کے بارے میں, شہریوں کے حقوق کے بارے میں, اس سے پہلے تو ہم نے نہیں سنا تھا. برازیل میں, خود انگلستان میں آپ دیکھ لیجیے, انگلستان میں جو یہ سارا ہنگامہ اس وقت جاری ہے جس میں کم و بیش دو تین حکومتیں, تو وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ادھر سے جو لوگ آ رہے ہیں یا مشرقی یورپ سے لوگ آ رہے ہیں انہی کا راستہ روکنا مقصود ہے نا, اور کیا مسئلہ پیدا ہو گیا تھا؟ تو دنیا میں یہ قومی ریاستیں جن جن جگہوں پر بھی یہاں بڑی اقلیتیں موجود ہیں, ملیشیا میں رہا ہوں, وہاں کوئی 25-30% کے قریب چینی ہیں, 10-12% کے قریب ساؤتھ انڈین ہیں جو کسی زمانے میں وہاں گئے ہیں, وہ بھی ظاہر ہے 200-300 سال سے ہیں, 55-56% کے قریب وہاں کے ملے باشندے ہیں. وہاں پر بھی جو بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہی ہے, یعنی جب ایک قوم ایک نسل اپنی ڈومیننس قائم رکھنا چاہتی ہے تو وطنی قومیت کی بنیاد پر برابر کی سطح پر حقوق دے کر حکومتیں بنانے کا تصور مجروح ہوتا ہے. یہ پوری دنیا میں اس وقت زیر بحث آ رہا ہے, وہاں ہندوتوا کی بنیاد پر زیر بحث ہے, بہت سی جگہوں کے اوپر مذہب یعنی اسلام کی بنیاد پر جو اسلامزم کی تحریک رہی ہے یہی مسئلہ پیدا کیا گیا ہے. بہت سی جگہوں پر یہ نسلی بنیاد پر زیر بحث.
جاوید صاحب, آپ جب یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ, آپ نے اتنی پوری گفتگو میں بار بار یہ زور دیا کہ ہمیں جو ہے عالم اقوام تک جانا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہیے. آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا یو این کی قراردادیں موجود ہیں. ایک کوشچن یہ ہے, ای میل پر ہی ہمیں ملا ہے کہ ہمارے مسئلہ یہ ہے جو وہ پرسیپشن یہ بنتا نظر آ رہا ہے کہ چونکہ وہاں پر مسلمانوں کا مسئلہ ہے تو یو این کی قراردادیں ہونے کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرا سکتی اور اپنی بہت ساری جو ہے وہ معذوری ظاہر کرتی ہے. لیکن اگر یہاں پر مسیحی افراد ہوتے, کوئی اور افراد ہوتے, تو یو این کی قراردادیں بھی اگر نہ ہوتی, ایک ہی ملک کھڑا ہوتا اور کہتا کہ جی یہ طے کرنا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پرسیپشن کافی حد تک درست بھی ہے؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ فرض کیجیے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک بھی ہو تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں,
نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا جو ہے وہ اصل میں جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے.
دنیا کا دورہ کردار سامنے,
دورہ کردار ہے منافقانہ.
دنیا غیر جانبدار ہوئی کب ہے؟
خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اس لیے نظر انداز کیا گیا ہے کہ کشمیر کے اندر مسلمان
ہیں. بالکل,
میں نے تو اسی لیے گزارش کی آپ سے کہ آپ پہلے حقائق کا ادراک کر کے دنیا کو دیکھیں. یہ آپ نے تصور کب سے قائم کر لیا کہ دنیا بڑی غیر جانبدار ہوتی؟
اچھا, میں ڈاکٹر صاحب آپ سے,
میں نے مثال دیا, ہم بھی غیر جانبدار نہیں ہیں. ہم بھی اپنے مفادات کو دیکھ کے کبھی خاموش ہو جاتے ہیں, کبھی ہماری زبانیں.
آپ نے ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ انسانی حقوق ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو اگر ہم عالمی دنیا کے اندر اجاگر کریں تو اس میں وہ سپیس موجود ہے جس کی وجہ سے عالمی دنیا آپ کو رسپانس کر سکتی ہے. میں آپ سے صرف پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایسے کون سے سٹیپس ہیں جو ابھی تک ہم نے عالمی دنیا میں انسانی حقوق کے تناظر میں نہیں اٹھائے؟
بالکل,
کوئی ایک بھی نہیں اٹھایا.
کوئی ایک بھی نہیں اٹھایا,
ایک بھی نہیں اٹھایا. میں بار بار یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی حکومتوں میں جا کر, کسی بین الاقوامی ادارے کے پاس جا کر, کسی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جب ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں, اس سے کچھ نہیں ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں ایک متعین اسٹریٹجی کے تحت مسلسل یہ کام ہو کہ آپ دنیا میں جہاں سے رائے بنتی ہے وہاں اپنا موقف پہنچائیں. دنیا میں بے شمار تھنک ٹینکس موجود ہوتے ہیں, دنیا میں دانشور موجود ہوتے ہیں, دنیا میں صحافت کی ایک بڑی طاقت موجود ہوتی ہے, میڈیا کے بہت سے ادارے موجود ہوتے ہیں. میں نے پوری دنیا پھر کر دیکھی ہے, لوگ کشمیر کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش
کریں.
یعنی جب بات کی جاتی ہے تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے یہ کہاں پایا جاتا ہے.
چھوٹی سی وضاحت کر دیں, یہ جو انسانی حقوق کے عالمی ادارے ہیں اور کئی دہائیوں سے ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت اور ابھی بھی اس وقت جتنی باہر کے ادارے ہیں جس انداز سے اپنی رپورٹیں اجاگر کر رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں انسان ہیومن رائٹس کے کانٹیکسٹ میں, اگر یہ رائما بنی ہے تو اسی وجہ سے آج دنیا اس پہ سوالات اٹھا رہی ہے نا.
دیکھیے, بات یہ کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ موجودہ دنیا اصل میں ایک گلوبل ولیج ہے, اس میں کچھ چیزیں آپ سے آپ ہوتی ہیں.
ٹھیک ہے,
اور میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ آپ بھی بات کرتے ہیں, کوئی ہنگامہ بھی کر لیتے ہیں, کچھ امیدیں بھی وابستہ کر لیتے ہیں. آپ یہ کام کہاں کرتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا فی الواقع ہمارے ہاں کشمیر کے مقدمے کو عالمی سطح پر انسانی حقوق کی بنیاد پر یا قوم کے حق خود ارادی کی بنیاد پر, دو ہی جنون بنیادیں ہیں جہاں سے آپ بات کر سکتے ہیں. تقسیم کا ایجنڈا قصہ ماضی ہو چکا ہے.
ڈاکٹر صاحب, آج کی حکومت سمجھتے ہیں سنجیدہ ہے اس ایشو پہ؟ چونکہ یہ میں نے جیسے کہا تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ وہ تو کہتے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے. جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ, انسانی حقوق کی بنیاد پہ عالمی محاذ کو گرم کرنے کی ضرورت ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ
جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حد تک جانے کی بات تو ہو رہی ہے لیکن پہلے سمت درست نہیں ہو پا رہی ہے.
میں تو یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ آخری حد ہوتی کیا ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے کہ,
تو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخری حد, ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا
مسئلہ.
مثال کے طور پر اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے تجزیہ کروں, اگر تو وہ کوئی اقدام باقی ہے کہ جو ہونا ہے جس کے بعد ہم نے آخری حد پہ جانا ہے؟
بس یہی میں سمجھنا چاہ رہا تھا.
آپ مجھے بتا دیں, آپ ایک صاحب علم آدمی ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ پہلا مرحلہ یہ تھا کہ وہاں پر آپ تقاضا کرتے تھے اس بات کا کہ چلیے جی آپ استصواب کرائیے یا آپ لوگوں کی رائے لیجئے یا وہاں کوئی سیاسی عمل جاری کرنے دیجئے. انہوں نے فیصلہ کر دیا یہ کہ کشمیر اب ہمیشہ کے لیے اس یونین کا حصہ ہے. اچھا, اور اس میں جو تھوڑے بہت تحفظات تھے وہ بھی ختم کر دیے, بلکہ اس سے اگلا قدم اٹھایا اور وہ یہ ہے کہ لداخ کا پورا علاقہ الگ کر کے اس کی حیثیت ہی بالکل الگ کر دی. اس قدم کے بعد اب آپ کا پہلا قدم کون سا اور آخری کیا, ذرا مجھے بتا سکتے
ہیں؟ بات یہ ہے, یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے,
اس وقت یہ کیس جو ہے یہ کشمیر کے بہت سے لوگ جو ہیں سیاسی لوگ وہ لے کے گئے ہیں انڈین سپریم کورٹ میں, اور انڈین سری نگر ہائی کورٹ جو ہے اور جو آپ کا سپریم کورٹ ہے انڈیا کا, اس کے پہلے سے فیصلے موجود ہیں کہ یہ 370 یعنی لیجسلیٹو اسمبلی کا متبادل نہیں ہے, سٹنگ اسمبلی اور اس کا متبادل نہیں ہے گورنر, یہ پہلے طے ہے. اگر وہ اس کو ریووک کر دیتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے انڈیا کا سٹانس اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس پہ کیا اثرات مرتب ہوں
گے؟ اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ یہ کرتی ہے تو ہمیں اس کو سیلوٹ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آخری چارہ کسی قوم کے پاس یہی ہوتا ہے کہ اس کی عدالتوں سے اس کو انصاف مل سکے. ہندوستان کی سپریم کورٹ یا ہندوستان کی کورٹس کی کارکردگی بری نہیں رہی. اس سے پہلے میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں جس میں ہندوستانی سپریم کورٹ نے بڑے غیر معمولی فیصلے کیے. تو اچھی توقع رکھنی چاہیے, اور میرے نزدیک اس سے کشمیریوں کی جدوجہد پر اچھے اثرات ہوں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے مقدمے کو اندرون ملک بھی قانون کی حمایت حاصل ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ یہاں زیادتی ہوئی, ایک معاہدے کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے, آپ نے قوم سے پوچھے بغیر یہ اقدام کیا ہے, اور جب ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں اس قوم سے پوچھے بغیر جی. اور قوم سے پوچھنے کا مطلب گورنر تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو ہمیشہ مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ نے قوم سے پوچھنا تھا اور قوم کے منتخب نمائندوں سے پوچھنا تھا. تو اس وقت تو جو ہندوستان کے ساتھ تعلق رکھنے والی قیادت ہے وہ بھی چیخ رہی ہے, یعنی اس کو بھی آپ بند کیے ہوئے ہیں. اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کے صرف دور رس اثرات کشمیر پر نہیں ہوں گے, خود ہندوستان پر اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے.
سر
ہندوستانی قوم پر اس کے بڑے مثبت اثرات ہوں گے. ہندوستان اس وقت جس راستے پر جا رہا ہے اس کو روکنے میں یہ چیز بہت بڑا کردار ادا کرے گی. اس لیے یہ تو خدا کرے کہ ان کو یہ توفیق حاصل ہو جائے. یہ کرے
جی
سر, ہمیں تو سب سے پہلے تو ہمارے اپنی قوم کے اندر کنفیوژن جو پیدا ہوئی اس کو دور کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے ہر سطح پہ, اور دوسرا یہ کہ دوسرے لوگوں کو اپوزیشن کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر اس میں کشمیر کاز میں نقصان ہوتا ہے تو وہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے, وہ پوری قوم کا ہے, وہ پورے پاکستان کا ہے. اس بات کو بھی دوسرے جو سیاسی رہنما ہیں ہمارے ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ تو پی ٹی آئی نے خود کیا ہے جو موجودہ حکومت ہے, نہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. یہ 70 سے ایک جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا وہ اس کی جو اختتام ہے وہ اس دور حکومت میں ہوا ہے اور مودی کے دور حکومت سے شروع ہوا ہے. تو ہم سب جب تک اس کاز پہ, ہم تو یہی سمجھتے تھے جتنی ہماری عمر ہے کہ اس ایک کاز پہ ہم سب اپوزیشن, ساری مذہبی جماعتیں, سارے لوگ, ایون اقلیتیں بھی, ہم سب کشمیر کاز کے لیے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ابھی جو نظر آ رہا ہے ہم اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہیں کہ اچھا یہ ذلیل ہو رہے ہیں تو ہونے دو جی.
دیکھیے جب کوئی سٹنگ حکومت ہوتی ہے تو یہ سب سے بڑھ کر اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ یہ اتفاق پیدا کرنے کی صحیح کرے گا. اپوزیشن میں پہلے عرض کر چکا, وہ آج کی ہو یا جو آج کی اپوزیشن ہے وہ جب حکومت کر رہی تھی, کشمیر کے مسئلے کو ہم ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں اس کی اتنی سری مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ کو تعجب ہوگا اس بات کے اوپر کہ ہم یہ کام کرتے رہے. ہر جماعت کرتی ہے, ہر تنظیم کرتی ہے یہ کام. پہلا تو ایک بند کر دینا چاہیے, یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, ایک قوم کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے. ہمیں اس کو پاکستان کی اندرونی سیاست سے بلند کر کے دیکھنا چاہیے, اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ اس مسئلے کی جو پریزنٹیشن ہے دنیا کے سامنے, اس کو پیش کرنا ہے نا, لوگوں تک جانا ہے. اور میں تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں, یعنی خود پاکستان کے اندر لوگوں کا شعور کیا ہے. مجھے کشمیر کے لوگوں سے بارہا بات کرنے کا موقع ملتا ہے, دوسری طرف کے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلقات ہیں. میں جب ملیشیا میں تھا تو وہاں سے وفود کی صورت میں لوگ میرے پاس آتے تھے, ملتے تھے, بعض اوقات تین تین چار چار دن رہتے تھے. میرے اپنے افکار کے وہاں بہت سے حلقے موجود ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں, بہت سی چیزیں وہ لوگوں تک پہنچاتے بھی ہیں, اور وہاں اسٹڈی سرکل قائم ہے اور بہت سی چیزیں قائم ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے, اپنے لوگوں کے, ابھی دنیا میں تو آپ بعد میں جائیں گے نا, ان کو دور کرنے کے لیے جس سطح کا علمی اور فکری کام ہونا چاہیے, اور وہ کیا ہم پھر واقع کر رہے ہیں؟ جس کو آپ کہتے ہیں نا کشمیر سیل یا یہ کشمیر کمیٹی کچھ ہے, وہ اندرون ملک کیا خدمت انجام دیتی ہے؟ اندرون ملک اتنا کنفیوژن ہوتا ہے کہ آپ کی حکومتیں کوئی موقف جب اپنا رہی ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ موقف کیا ہے کیوں اپنا لیا گیا ہے. یعنی سالسی پر ہم اتنا زیادہ جشن منانے کیوں بیٹھ گئے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے, ہونا کیا اس کے نتیجے میں. تو طے کیجئے کہ آپ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں گے, یہ مسئلہ کس طرح انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ کس طرح قوم کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے. کشمیر کوئی آج وجود میں نہیں آیا, کشمیر کے پیچھے ایک تاریخ ہے بہت بڑی, وہ ریاست رہا ہے. کشمیری قوم اپنی الگ حیثیت کے ساتھ دنیا میں موجود رہی ہے, ان کو ایک ریاست کے طور پر موقع دیا گیا تھا کہ وہ الحاق کرے یا پاکستان سے یا کسی سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال یوں نہیں کسی نے فتح کیا کشمیر کو. تو جب کشمیر کی یہ حیثیت ہے تو وہ ایک قوم کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے. اس کے لیے ایجوکیٹ کرنے کی کوئی ٹیم بنائی آپ نے, اعلیٰ درجے کی بات کرنے والے, بیان کرنے والے لوگ ہم نے پیدا کیے, وہ مسلسل کام کریں اس پر, ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی, تاکہ ہم اپنا فرض ادا کریں اور کشمیریوں کو یہ پیغام دیں کہ یہ متحدہ محاذ سے جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ ایک قیادت کے تحت جب تک آپ کھڑے ہو کے اپنا قائد اعظم نہیں پیدا کریں گے اس کا نتیجہ نہیں.
ڈاکٹر صاحب ایک سوال مجھے, یہ میرے نزدیک بڑا سینسٹیو سوال ہے, چونکہ ایک طرف کشمیر ایشو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے, آج کل اسلام آباد کے سرکلز میں ایک اور بات فوم کی شکل میں, چین گوئیوں کی شکل میں کہ جی دنیا کدھر جا رہی ہے تو ہمیں اسرائیل کے حوالے سے بھی ایک سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہیے, اس سے ایک سفارتی تعلقات, کہ براہ راست جن کا مسئلہ ہے عربوں کا وہ تو اس سے سارا کچھ تعلقات بنا رہے ہیں. تو پاکستان اور دنیا کے اندر دو ہی نظریاتی ملک ہیں, ایک اسرائیل ہے پاکستان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے اندر بھی جو کچھ ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اسرائیل معاونت کر رہا ہے انڈیا کی. تو آپ کا موقف مجھے یہ جاننا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات رکھنے چاہیے یا اس کو تسلیم کر لینا چاہیے؟
اس معاملے کا بھی میرے نزدیک ایک اچھی قوم کی حیثیت سے ہمیں سیاسی سطح پر جائزہ لینا چاہیے. ہم اس مسئلے کو بھی ابھی تک ایک مذہبی مسئلے کے طور پر زیر بحث لاتے ہیں. یعنی سفارتی تعلقات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے, اس کی بنیاد اس پر ہے کہ کیا ہمارا رویہ فلسطینیوں کے لیے مفید ہے. اس سے پہلے بھی اگر ہم فلسطین کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے رہے ہیں یا ہمارے کوئی جذبات رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے انسانی حقوق کے لحاظ سے رہے ہیں نا. تو آج بھی ہمیں اسی زاویے سے اس مسئلے کا جائزہ لینا چاہیے اور اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا فلسطین کے لوگوں کے یہ حق میں ہے کہ ہمارے سفارتی تعلقات ہوں, ہم ان کے ساتھ کوئی کمیونیکیشن پیدا کریں, ان کے لیے کوئی اپنے لیے راستہ نکالنے کی صحیح کریں, یا سفارتی تعلقات ختم کیے ہوئے بائیکاٹ کیے ہوئے ہم ان کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. یہ بات کم و بیش اس وقت عالمی سطح پر طے ہو چکی ہے کہ احتجاج اور مذمت اس کی کوئی حیثیت نہیں اور سفارتی تعلقات کا انقطاع اصل میں احتجاج کی ایک صورت.
ڈاکٹر صاحب آپ نے عالمی سطح کی بات کی ہے, ایک اور تھوڑی سی رہنمائی کریں. آپ مسلسل ہمیشہ وائلنس کے خلاف رہے ہیں, آپ جمہوریت کی بات کرتے رہے ہیں, پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں. ہمارے خطے میں دو ماڈل ہیں, ایک کشمیریوں کی جدوجہد ہے, پرامن جدوجہد ہے, دوسری طرف طالبان نے ایک جدوجہد کی ہے, اور آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ طالبان سے مذاکرات کرنے آ گئی. ایک طرف 72 سال کی جدوجہد ہے پرامن, وہاں پر تو کوئی ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک طرف 18 سال کی جدوجہد ہے, امریکہ اور عالمی فورسز جو ہے ان کی شرائط پہ بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر رہی ہیں. تو پھر ہمارے لیے کون سا ماڈل جو ہے آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟
نہیں دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ جس کو مسلح جدوجہد آپ کہتے ہیں وہ وہاں کس طرح ہوئی اس کا ایک پس منظر ہے پورا. یعنی یہ یوں نہیں ہوا کہ طالبان نے ایک قومی جدوجہد کو مسلح جدوجہد کی صورت دے دی. وہاں یہ ہوا کہ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی. کیسے قائم ہوئی اس پر میں اس وقت تبصرہ نہیں کرتا, اس کے پیچھے کیا طاقت موجود تھی اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجیے. وہاں ایک حکومت باقاعدہ قائم ہو گئی. جب کسی جگہ کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو بین الاقوامی سطح پر بھی اس حکومت کو شکست ہونے کے بعد اس کا نظم یا تو بکھر جاتا ہے یا وہ اپنی حیثیت برقرار رکھتا ہے. طالبان یہاں سے ساری جدوجہد کر رہے ہیں, یعنی ان کی جدوجہد یہاں سے ہے کہ ہماری ایک قانونی حکومت, مجھے آپ کو اس سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کا موقف کیا ہے کہ ہماری ایک قانونی حکومت قائم تھی, حملہ کر کے وہ حکومت ختم کر دی گئی, حملہ آور طاقت یہاں سے جائے. ہندوستان کا معاملہ یہ نہیں ہے. یعنی ہندوستان امریکہ نہیں ہے کہ وہ یہاں حملہ آور ہوا ہے آ کے, یا اس نے آ کے کشمیریوں کی حکومت باہر سے ختم کر دی ہے. ہندوستان ایک زمین پر موجود حقیقت ہے, یعنی کشمیر برے صغیر کے اندر ہی موجود تھا, وہیں کی ایک ریاست تھی. تو اس وجہ سے ان دونوں کا معاملہ بالکل الگ الگ ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے کامیاب ہو گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کیا کامیابی ہوئی ہے, کیا اس بات کو تسلیم کر لیا گیا عالمی سطح پر کہ اب افغانستان میں جمہوریت نہیں ہوگی بلکہ طالبان کو اقتدار پیش کر دیا جائے گا, کہ جس طرح پہلے ان کی ایک امارت اسلامی افغانستان حکومت کر رہی تھی اب حکومت کریں گے, اس کا کوئی سوال نہیں, کبھی بھی دنیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ امریکہ یہ محسوس کرے گا کہ بھائی یہاں جمہوریت ہو یا یہاں پر تباہی و بربادی ہو, ہمارا اس سے کیا تعلق, ہم اپنے لوگ کیوں مروا رہے ہیں, ہم واپس جا رہے ہیں, الیک سلیک کر کے چلے جائیں, تو اس کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ فتح ہو جائے گی, وہی کچھ ہوگا جو روس کے جانے کے بعد ہوا تھا. ایک ایک گروہ الگ ایک دوسرے کا گلا کاٹے گا, انہی طالبان کے اندر سے 10 گروپ نکل آئیں گے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے. تو اس وجہ سے اس پر آپ کوئی خوشی نہ بنائیں. وائلنس جب پیدا ہوتی ہے غیر حکومتی سطح کے اوپر, وہ لازماً فساد پر منتقل ہوتی ہے. اس وقت آپ کو جو وہ متحد نظر آ رہے ہیں, اس لیے متحد نظر آ رہے ہیں کہ مقابل میں امریکہ کھڑا ہے, وہ اس وقت بھی متحد نظر آتے تھے جب مقابل میں روس کھڑا تھا. جس دن یہ چلے جائیں گے اس دن یہ افغان اپنے گلے کاٹ
کے,
جس دن وہ اپنا قائد اعظم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور 46 کے انتخابات جیت لیں گے, اس دن انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے.
ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑی
دو شرائط وہ پوری کر دیں, باقی اللہ پورا کر دے.
میں صرف ایک چھوٹا سا پوچھنا چاہ رہی تھی ود ریفرنس ٹو میڈیا. ابھی تو میڈیا ہمارا ابھی بھی اسٹیٹمنٹ پہ ہی چل رہا ہے اور جہاں سے اس کو جو چیز مل رہی ہے اس پہ, لیکن سوشل میڈیا جو ہے اس پہ آپ کو بہت زیادہ ایسی انفارمیشن مل رہی ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیریوں کی پوزیشن کو ایک طرح سے لوگوں تک ایکسپوز کر رہا ہے اور لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی, اور کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمارا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا اپنا میڈیا اس کو کس طرح سے ڈیل کرے کہ ہماری جو اویئرنیس کیمپین ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے, اس کو سالو کیا جانا چاہیے, ہے اپنی ایک پرسنل انٹرسٹ کو کس طرح سے علیحدہ رکھے, اپنی ایک پارٹی کے ساتھ جو ایک افیلیشن ہے اس کو کس طرح سے علیحدہ رکھے, اس کے لیے کوئی لاہے عمل, کوئی ایتھکس, کوئی چیز آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں؟
بہت اعلیٰ درجے کے ذہین لوگ, اچھے طریقے سے بات کرنے والے, مقدمے کو سمجھنے والے, بین الاقوامی قانون کا ادراک رکھنے والے, ان کی بہت اعلیٰ درجے کی ٹیمیں ہمیں بنانی چاہیے. اور بے شک اس کی قیادت کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی رہنمائی کر رہا ہو, اس کو اپوزیشن اور حکومت اور اقتدار سے بالکل بالا تر ہو کر آرگنائز کرنا چاہیے. کشمیر کا مسئلہ ایسے ہی ہونا چاہیے جس طرح سیلاب آ جائے تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ مسئلہ اگر انسانی حقوق کا ہے, مسئلہ اگر قوم کے حق خود ارادی کا ہے, مسئلہ اگر جمہوریت کا ہے, مسئلہ اگر قانون کی حکمرانی کا ہے, تو اس میں تو کوئی پارٹی کی بنیاد پر رائے نہیں ہونا چاہیے, یہ انسانی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ دیکھیے لوگ کون ہیں جو آپ میدان میں لاتے ہیں. یعنی فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی کو آپ نے امور کشمیر کی ذمہ داری دے رکھی ہوئی ہے, سیاسی لحاظ سے آپ نے ذمہ داری دے دی, وہ آدمی اس پوزیشن ہی میں نہیں ہے یا اس صلاحیت ہی کا حامل نہیں ہے کہ وہ باہر جا کر لوگوں کے ساتھ بات کر سکے, تو آپ کیسے اپنا مقدمہ پیش کریں گے؟ اگر وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کشمیر کی تاریخ کیا ہے, کشمیر کے مسائل کیا ہیں, یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, تو اسے کن بنیادوں پر پیش کرنا ہے؟ اگر کوئی عدالت میں کسی میں جانا ہے یا بین الاقوامی ادارے میں جانا ہے, ابھی دیکھیے انسانی حقوق کمیشن میں بہت اعلیٰ درجے کی قرارداد آپ کے حق میں آ گئی, اس لیے کہ وہاں جتنے پانچوں کے پانچوں جتنے بھی انہوں نے پانچ کے قریب انہوں نے نکات میں ان کو متعین کیا ہے, ان پانچوں نکات میں وہ ساری چیزیں ہیں جو چیزیں ہم کہہ رہے ہیں مانی جائیں. کیونکہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ انسانی حقوق کی بنیاد پر پیش کیا جائے گا یا قوم کے حق کے خود ارادی کی بنیاد پر, دنیا اس کو یقیناً سنے گی. لیکن آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کہی, میں چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں. آپ نے فرمایا سوشل میڈیا,
جی
ہم سوشل میڈیا پر اصل میں اپنے لوگوں کی چیزیں پڑھتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ذرا جائیے اور دیکھیے کہ کیا جو مثلا امریکہ کے دانشور ہیں, مثال کے طور پر برطانیہ کے یا یورپ کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. آپ کو بہت یعنی اکا دکا آوازیں ملیں گی, نہیں پہنچا سکے ہم اس معاملے کو.
صحیح.
یہ اس طریقے سے بطور ایک انسانی حقوق کے یا قوم کے حق کے خود ارادی کے مسئلے کے کبھی پیش نہیں کیا گیا. دنیا میں اس مسئلے کا جو سیاسی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو قوموں کے درمیان ایک تقسیم کا تنازع ہے اور اس کو ان کو بائی لیٹرل مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے. یہ ہے اس کی پریزنٹیشن. یہ پریزنٹیشن جب تک رہے گی عام آدمی کبھی اس مسئلے کو اپریشیٹ.
اچھا ایک
ڈاکٹر صاحب, ایسا نہیں لگ رہا کہ فیصلہ ہو چکا ہے کشمیر کی تقسیم کا, یہ اب صرف ڈرامہ یا لوگوں کو ایک اور تناظر سے پیش کیا جا رہا ہے, आलमी जो ताकतें हैं इसराइल और अमेरिका
हो चुका है अब ये
जी,
सिर्फ
ये, जी, तो जी, सर क्या ये रिवाइव हो जाएगा जिस तरह से इंसानी हकूक का मुकदमा अगर हम मुख्तलिफ अदालतों में भी लेके जाएं तो क्या आप समझते हैं कि बैक गियर लगेगा और दोबारा से कश्मीर की काज दुनिया के नक्शे पर अपनी उनकी रियल स्पिरिट के तौर पर सामने आएगी जो फैसले हो चुके हो? तो
दो हिस्से हैं ना आपके इस बात के, फैसले हो चुके हुए हैं, दुनिया का फैसला तो यही है, यानी फैसला हो चुका होगा मतलब ये नहीं कि एक इजलास हुआ है उसकी इत्तला मुझे या आपको मिल गई है जिसमें बैठ के ये फैसला, दुनिया का फैसला यही है। यानी वो ये समझते हैं कि देखिए उस मौके के ऊपर एक ताकत इधर से हुई, उसके नतीजे में कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया गया, उधर से जब हरी सिंह ने इलहाक की दस्तावेज पर बकौल उनके दस्तखत किए तो उसके नतीजे में हिंदुस्तान ने अपनी फौज दाखिल कर दी। अब एक लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, अब उसके ऊपर एक बाड़ भी लगा दी गई है। तो ये बस थोड़े बहुत रद्दो बदल के साथ यही हल है इस मसले का। आलमी सतह पर मैंने जितने भी बड़े लोगों के साथ बात की है देखा है वो इस पर मुतमिन है, यानी उनके ख्याल के मुताबिक जिसको आप सालसी कहते हैं ना, अभी मैंने कहा था अगर कोई सालिस बैठ गया तो वो भी यही फैसला सुनाना चाहता है। तो अगर आप हकीकत को जानना चाहें इस पहलू से, यानी जब हम कहें ना फैसला हो चुका है, तो फैसला हो चुके से मुराद मेरी ये नहीं है कि वहां किसी जगह बैठ कर आपने कोलमेज कॉन्फ्रेंस की और उसमें बैठ के फैसला किया है। आलमी अंडरस्टैंडिंग यही है, यानी वो ये समझते हैं कि ये लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं इनको बिठाया जाए कहीं, उनको भी कहते हैं कि आप बैठ जाएं और बैठ के बस कुछ रद्दोबदल के साथ मामला करें।
तो डॉक्टर साहब वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब अमेरिका के विजिट से वापस आए और वहां पर ट्रंप साहब ने सालसी की बात की तो उन्होंने इस्लामाबाद उतरते हुए
वर्ल्ड
कप जीत के आए, वो वर्ल्ड कप क्या है?
यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जी बहुत अदब के साथ आपकी खिदमत में कि कभी सोचे इस बात को कि अगर फर्ज कर लीजिए, यानी उस वक्त उन्होंने कहा था ना कि सालसी हम करने के लिए तैयार है, हम तो तैयार हो गए ना, यानी हमने तो फौरी तौर पर कह दिया कि हम तैयार हैं सालसी के लिए और इस पर हम खुशी मना रहे हैं। अगर हिंदुस्तान भी तैयार हो जाता तो सालसी का नतीजा क्या निकलता? वही जो आप
अच्छा
ये वाजे है बिल्कुल। मैं इसी को कहता हूं कि हम अपनी कौमी सियासत की सतह के ऊपर भी इस मसले को सियासी मसले के तौर पर देखते हैं, इसको हम इंसानी हकूक के कौम के हक के खुदरादी के मसले के तौर पर नहीं देखते। इसीलिए हमारे लिए इस तरह के बाज़ इकदामात के अमेरिका बहादुर ने ये बात कर दी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया या कश्मीर का नाम फलां आ गया या हमने फलां जगह तकरीर की उस पर कश्मीर पर तालियां बज गई, ये सब दरहकीकत सियासत है बहुत माजरत के साथ। इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूं बार आपकी खिदमत में कि आलमी जहन को भी पढ़िए वो क्या है, ये देखिए दुनिया इसको किस तरह से देखती है, फिर ये देखिए कि हमारी अपनी प्रेजेंटेशन ने तो ये मसला पैदा नहीं किया। अगर आप ये समझते हैं कि आप यहां से बात करेंगे दुनिया के साथ कि जी ये हमारे और इनके दरमियान तकसीम का मामला हुआ था, उस मौके के ऊपर इलाहाक की दस्तावेज इस तरह ठीक तरह से नहीं हुई थी, इस मसले को निपटाया जाए, दुनिया इसको ऐसे कहती है, तो इसका जवाब दुनिया के यानी आलमी दानिश्वरों की तरफ से सियासतदानों की तरफ से ये है। और ये मैं आपसे अर्ज करूं 90% यही जवाब है। आप चले जाइए पूछ लीजिए जाके कि आप दोनों बैठ जाइए मिलके और तय कर रहे इस मसले को, फिर तो ये आपका बाहमी तनाजा है खत्म हो गया। लेकिन अगर ये मसला इंसानी हकूक का मसला है, अगर ये मसला एक कौम के हक के खुद इरादी का मसला है, तो इसमें कुछ तैयारियां हमें और कश्मीरियों को करनी है फिर आप लेके चलेंगे। ये फरमाया आपने कि क्या इसका कोई इम्कान है कि दुनिया कभी इस बात को मान ले समझ ले? देखिए मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ, पुरमन जद्दोजहद सही मकसद को सामने रख के जद्दोजहद, दो ही नतीजे निकलेंगे, कामयाब हो जाएगी या नाकाम रहेगी। कामयाब हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, नाकाम होती है तो नुकसान कोई नहीं होगा, यानी कश्मीर खुला होगा, कश्मीर में उनकी कौम तरक्की कर रही होगी। ये अगर आप ये तरीका इख्तियार करते हैं तो फौजें भी वहां से जल्द या बतेर निकलने पर मजबूर हो जाएंगी, उसके बाद कश्मीर में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तालीम के मौके भी पैदा होंगे, आप अपने यहाँ ये काम कर रहे होंगे उधर कर रहे होंगे और जद्दोजहद भी जारी होगी। तो हमेशा अच्छी जद्दोजहद वो होती है कि जिसमें लीडरशिप ताले आजमा लीडरशिप तो असल में अपनी सियासत के लिए लोगों को कुर्बान कर देती है, अच्छी लीडरशिप ऐसा लायामल बनाती है कि आप आगे भी बढ़ने के मौके पैदा करें और नुकसान भी कोई ना।
जब से ये मसला स्टार्ट हुआ है ये वाला 370 के खत्म होने का, उस वक्त से अब तक आपने जो सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया पे बेशुमार पोस्ट लगाई जा रही हैं जिनमें गजवा हिंद की बात की जाती है और लोगों का ये ख्याल है कि बस यही वो गजवा हिंद है जिसकी तरफ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया था, लिहाजा गजवा हिंद की तैयारी करें। और हमारी बहुत सारी पार्टीज के बड़े रहनुमा ये कहते हुए पाए गए کہ غزوہ ہند کی تیاری کریں, آپ لوگ بس غزوے کے لیے تیار رہیں اور یہ آخری مارکا ہے اور انڈیا کو جو ہے وہ اب ختم کر دینا ہے, توڑ دینا ہے. آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا.
اس طرح کی کوئی روایت جو ہے وہ صحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. اور یہ کہ اگر کوئی غزوہ ہند ہونا تھا تو محمد بن قاسم کی صورت میں ہو چکا تاریخ میں, اب کون سا آپ نے نیا غزوہ ہند برپا کرنا ہے. نہ ان روایات کی کوئی حیثیت ہے, اس کے اوپر محدثین کلام کر چکے ہیں, اعلیٰ درجے کے اہل علم لکھ چکے ہیں, بار بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ ان روایات کی علمی حیثیت سے کوئی حیثیت نہیں. یہ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لیجیے. دوسرے یہ کہ اس طرح کا بخار کسی قوم میں پیدا نہیں کرنا چاہیے. یہ جنگ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. جنگ کے تین لازمی اجزاء ہیں. ایک پہلی چیز آج کل کے زمانے میں پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اسلحے کی نوعیت کیا ہے, مانگے تانگے کا ہے یا آپ کی اپنی بھی بنیاد ہے اس کی. اس لیے کہ یہ موجودہ جنگ جو ہے یہ افراد کی جنگ نہیں ہے, یہ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, علم کی جنگ ہے. دوسری بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی اقتصادی حالت کیا ہے. یعنی جنگ ایک بہت خرچ کی چیز ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو اطمینان سے کہیں ہوتی رہے گی. آپ کی پوری معیشت پر اس کے اثرات پڑیں گے اور بڑے غیر معمولی اثرات پڑیں گے. کوئی آدمی جو اچھا ماہر ہو آپ کو بتا سکتا ہے ایک بلیک بورڈ کے اوپر کہ حضرات یہ صورتحال ہوگی, یہ خرچ آپ کو. کبھی آپ دیکھیے یہ جو افغانستان میں امریکہ جو خرچ کرتا ہے ان کے تو بجٹ میں لکھا وہ موجود ہوتا ہے نا, یعنی کتنی فوج کے ساتھ یہ کام کرنے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کوئی جنگ کرنے کی طرف جائیں گے تو بین الاقوامی طور پر کیا صورتحال پیش آ جائے گی آپ کو, یعنی اس جنگ کو دنیا قبول کرے گی, کیا اس کو کسی قوم کے حق خود ارادی کی حمایت میں لے گی, کیا آپ کو اتنی مہلت ملے گی کہ آپ کو اقدام کر سکے. جیسے کہ مشرقی پاکستان میں جب ہندوستان نے یہ معاملہ کیا تو آپ دیکھیں کہ اس کی تیاری کس طریقے سے انہوں نے کی تھی, اس کے لیے کیا کچھ اقدامات پہلے کیے تھے. تو اس لیے میرے نزدیک جو اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں ان کے حق میں دعائیں خیر کرنی چاہیے.
جب ہم بات کرتے ہیں یا وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ اگر تقسیم کا ایک ایجنڈا تھا انفنشڈ تو آپ اس کو آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں, تو کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس قسم کے کتنے جو قضیے ہیں پہلے آپس میں بیٹھ کے طے ہو چکے ہیں پچھلے 200 سال میں؟
نہیں, بہت سے ہوئے بھی ہیں, بہت سے طے بھی ہوئے ہیں. دیکھیے خود جو جنگیں ہوئیں بہت بڑی ان کے آخری فیصلے میز پر ہی
جنگوں کے بعد ہوئے نا سر.
ایسے ہی ہے, تو ہم بھی جنگیں کر چکے ہیں.
نہیں, مقصد یہ ہے کہ یہ آپس میں نہیں ہو سکتا معاملہ, اس لیے دنیا کو انگیج کیا جاتا ہے نا. یہ تو مشورہ مطلب جو بھی دیتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے, کوئی ایسا واقعہ چاہے وہ کرائمیا کا ہو, چاہے تیمور کا ہو, چاہے سودان
کوریا نا, مذاکرات پہ ہو گیا.
کون سا
یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے دو ملکوں کے درمیان جو چپکلش ہوتی ہے,
دو ملکوں کے درمیان جو ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے,
امریکہ کا اشارہ ہو
ڈسپیوٹڈ ایریا,
یس ایسا ہی ہوتا ہے.
تو میں نے تو یہ عرض نہیں,
تیسرے کے بغیر تو حل ہو نہیں سکتا.
میں نے تو یہ عرض نہیں کیا کہ یہ کوئی صحیح موقف ہے, میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ دنیا کے سامنے یہ موقف یہ صورت اختیار کر چکا ہے, یعنی دنیا آپ کو یہی جواب دے گی. اور اس کے پیچھے کچھ ہمارے اپنے اقدامات بھی ہیں, یعنی کچھ معاہدے ہم نے کیے ہیں, کچھ معاملات ہم نے کیے ہیں. شملہ معاہدے کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم مقدمہ اس بنیاد پر لے کر جا رہے ہیں؟ اچھا آپ فرماتے ہیں کہ نہیں دنیا کو یہ معاملہ کرانا چاہیے, تو میں نے عرض کیا کہ دنیا ثالثی کرے گی. جب دنیا ثالثی کرنے کے لیے بیٹھے گی تو ثالثی کا نتیجہ آپ مجھ سے معلوم کر لیجیے, تو آپ راضی ہیں اس نتیجے کے لیے؟ تو ابھی درخواست کرتے ہیں دنیا ثالثی کر دے گی. تو میرے نزدیک اس میں یہ مسئلہ اگر تو یہ ہے کہ آپ بھی یہ چاہتے ہیں, دل سے آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ ختم ہونا چاہیے, بہت ہو گیا, یہ جو لائن آف کنٹرول ہے ویسے بھی اس پر باڑھ لگ گئی ہے, تو دنیا کہیں ہمارے لیے بھی راستہ نکال دے, مل ملا کے طے کر دے کہ یہی کشمیر کا حل ہے. اگر تو آپ کی بھی خواہش یہی ہے,
ہماری تو اس کا سواب رائے کی ہے نا.
2 سال سے پاکستان, پچھلی حکومت بھی, نواز شریف صاحب کی حکومت بھی اور عمران خان کی حکومت, مسلسل بھارت کو مذاکرات کی دعوت دے رہی ہے اور بار بار کہہ رہی ہے, عالمی دنیا کو بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں. اب وہاں سے جو رسپانس آ رہا ہے اس کے نتیجے میں جو ایک ریئیکشن بھی پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے نا, کہیں نہ کہیں ڈائلگ کو انیشیٹ تو کرنا ہے نا, تو اب وہ جب نہیں کر پا رہے تو پھر آپ جا کے دوسرے ملکوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی رول پلے کریں.
ادب شرط مو نہ کھلوائے.
جی جی,
یعنی ہندوستان کی تاریخ کا یہ, بلکہ بر صغیر کی تاریخ کا بڑا واقعہ جب واجپئی صاحب یہاں تشریف لائے تھے, وہ بھی معمولی واقعہ نہیں تھا جب مودی صاحب یہاں تشریف لائے تھے. تو معاف کیجئے گا, یہ معاملہ سیاست دان کیا کرتے ہیں,
تو گلے پڑ رہے ہیں.
سیاست دانوں کو موقع دیجئے اس بات کا,
سیاست دانوں کو
یہی انجام ہوتا ہے. جب آپ سیاست دانوں کو موقع نہیں دیتے, جب قوم کے ریپرزینٹیٹو پر اعتماد نہیں کرتے, तो फिर उसका लाजमी नतीजा यही भुगतना पड़ा करता है कि आप मिन्नतें कर रहे होते हैं, दूसरा आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। मैंने और आपने अपनी आंखों से वो वक्त देखा है कि जब हिंदुस्तान का वजीर आजम हमारे यहाँ हमारी इस मीनारे पाकिस्तान पर खड़ा होकर पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम कर रहा था, ये मामूली वाकया नहीं था। और ये कारनामा किसने किया था? एक सियासतदान ने।
लेकिन फिर जब वो वापस गए थे वाजपेयी साहब, तो उनके साथ जो सलूक हुआ था वो भी हमारे सामने है, हिंदुस्तान के अंदर से जो कुछ हुआ
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इकदाम हो चुका था। असल सवाल ये है
के पास नरेंद्र मोदी साहब आए, उसके साथ जो अशर हुआ वो भी सारी
नरेंद्र मोदी तो
हकायक को
52 साल बाद उन्होंने आगे तस्लीम
किया, तो वो यही कह रहे हैं कि 52 साल चले ठीक है, लेकिन
ये है कि जब आप किसी मुल्क से अलहदगी इख्तियार करते हैं, मसलन हमसे बांग्लादेश ने अलहदगी इख्तियार की तो हमें भी सदमा पहुंचा था, हमारा भी एक जमाने तक रद्द अमल था। मैंने अपनी आंखों से यहाँ तलबा को एहतजाज करते गिरफ्तार होते हुए देखा है, ये सब कुछ होता है। यानी ये हम दुनिया के बारे में जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो दुनिया से तकाजा करते हैं कि वो गैर जानबदारा तबसरे कर खुद क्यों नहीं करते? यानी पहले उसूल बनाइए ना, क्या है, आप पॉलिटिशियंस को इज्जत दीजिए, ये मौका दीजिए कि वो मामलात करें। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि एक सियासतदान ही ये समझता होता है कि मुल्कों के मामलात कैसे किए जाते हैं। मैं तो आपको दो वाजे मिसालें दी हैं कि आप मिन्नत कर रहे हैं कि वो आपके साथ बात करें, वो आपके घर में आए थे, आपके पास चल के आए थे, आपके घर में आके आपसे बात करने के लिए तैयार थे, इसलिए मैंने अर्ज किया कि अदब शर्त मौन खुलवा।
डॉक्टर साहब, ये कश्मीर काज पे एक बात बड़ी खुल के सामने आई है कि ये पाकिस्तान के अंदर भी तहरीक मौजूद है, हमारे अहले सियासत भी ये कहते हैं कि अगर हम इक्तसादी हवाले से मजबूत होते तो दुनिया हमारी बात सुनती। आज पाकिस्तान की जो कैफियत है कि मौशियत हमारी डामाडोल है, हम आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप पाकिस्तान का मौशी इक्तसादी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं?
इस वक्त बड़ी तशवीश है, आपने सही तवज्जो दिलाई। और मेरे नज़दीक मईशत की बेहतरी की दो ही बुनियादें होती हैं, दोनों को हमने बिल्कुल तबाह करके रख दिया। यानी पहली बुनियाद ये है कि इस जमाने की मईशत खाम माल की मईशत नहीं है, ये असलन इल्म की मईशत है। हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे यहाँ जो कुछ भी हमारा बजट है उसमें जो हम खर्च करते हैं, हमने इल्म की मईशत को कभी वो अहमियत नहीं दी। हमारे यहाँ जो लोग इल्म की मईशत की अहमियत को समझते हैं, जो अहले इल्म है, वो चीखते चिल्लाते रहे कि हमारे यहाँ तालीम के मामलात, यूनिवर्सिटियों के मामलात, तहकीक के मामलात क्या होने चाहिए। दुनिया में आप कुछ बनाए ना, यानी बेचने की पोजिशन में आए, मईशत के इस्तेहकाम की बुनियाद कब से पड़ती है? आपके पास भी कोई चीज़ होती है। एक एक मुल्क एक मोबाइल बना देता है, टेलीफोन, के जो दुनिया भर के लिए उम्मीदों का मरकज बन जाता है, तो आप देखते हैं कि उसके नतीजे मईशत पे क्या असरात होते हैं। तो पहली चीज़। दूसरी, सियासी इस्तेहकाम है जो असल में रुपए को आपकी तरफ आने के लिए तरगीब देता है। सियासी इस्तेहकाम हासिल होता है किसी निज़ाम के इस्तेहकाम से, और वो दो ही शक्लों में हो सकता है, या तो किसी आमिर को बिठा दीजिए कि वो को 20 साल तक हुकूमत फरमाए, फिर सियासतबाजियां ना कीजिए। यानी मैं अमरीत का कभी हामी नहीं हो सकता, लेकिन मैं इस वक्त मईशत पर बात कर रहा हूँ। दूसरी सूरत क्या है, सियासतदानों को मामला करने दें, चलने दें, उनको फैसले करने दें। और सियासतदानों को फैसला करने देने का मतलब क्या है, कौम को फैसला करने दें। वो जिसको लाना चाहती है लाए, जिसको ले जाना चाहती है ले जाए।
डॉक्टर साहब, क्या वाकईतन कौम की बुनियाद पर हुकूमतें बनती हैं?
अगर ऐसा होता पाकिस्तान में, अगर ऐसा होता तो खुशी से मरने जाते।
जो खालिस्तान की तहरीक है, अगर उसको एक्टिव किया जाए तो क्या वो कश्मीर की तहरीक पर कुछ असरअंदाज हो सकेगी?
नहीं, कुछ भी नहीं होगा। देखिए, मनफी इकदाम जो है वो कभी भी आपके हक में नहीं जाते, उससे खल्फशार पैदा होता है और बाज़ मौकों के ऊपर बड़ी ताकतें ज्यादा कुव्वत के साथ हमलावर हो जाती हैं। उस वक्त भी यही हुआ था। यानी खालिस्तान की तहरीक को ख़त्म करने के लिए जिस सतह के इकदाम कर डाले गए थे वो शायद आम हालात में ना होते। उनको भी यह अंदाजा हो गया था कि इसके नतायज हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं। आप इसको मुस्बत जगह से सामने रखें जहाँ से भी, और वो बड़ी बड़ी गैर मामूली जगह है। यानी इंसान के हकूक, आलमी सतह पर मानी हुई बात, कौम का हक खुद इरादी, इसमें कोई बहस की जरूरत नहीं है। यानी कश्मीरी कायदे आजम जब पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे थे तो आप उनकी तकरीरें पढ़िए, वो क्या कहते थे, ये मुसलमान जो हिंदुस्तान में, ये कोई अकलियत नहीं है, ये कौम की हर तारीफ के मुताबिक कौम है, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना मजहब, अपने लीडर, अपने रहनुमा, अपनी तारीख, हर लिहाज से कश्मीरी भी कौमियत के हर तसव्वुर के मुताबिक एक कौम है। वो अपना एक इलाका भी रखते हैं। ये सारे शरायत उनके लिए पूरे। अगर वो चाहते हैं फिलवा के हमें حق خود ارادی ملے تو یہ عالمی طور پر ایک مسلمہ بات ہے کہ انہیں یہ ملنا چاہیے. ہمیں لوگوں کو آمادہ کرنا ہے کہ وہ ان کے اس حق کو تسلیم کریں. لیکن یہ وہ قوم چاہتی ہے, یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اس وقت معلوم ہوگا جب ان کا کوئی قائد اعظم دنیا کے ساتھ بات کر رہا ہوگا. یہ میرے یا آپ کے بات کرنے سے نہیں معلوم ہوگا. ہم صرف سپورٹ کر سکتے ہیں.
بہت شکریہ جی جاوید صاحب, آپ نے وقت نکالا. آپ تمام خواتین و حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہم نے جو گفتگو کی, ہمارا موضوع تھا کشمیر کا مستقبل, اندیشے اور امیدیں. یہ ہم نے دو پروگرامز کیے, اور اس پروگرام میں آخری جو پروگرام ہم نے ابھی کیا, اس میں جو بات جاوید صاحب کی جو ڈسکشن سے جو سامنے آئی وہ یہ کہ ہمیں اس مسئلے کو عالمی اقوام کے سامنے انسانی حقوق کا مسئلہ بنا کر اس کے نتیجے میں پیش کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو جاوید صاحب نے کہی وہ یہ کہ پرامن اور منظم جد و جہد ہی اس کے لیے بہتر سولوشن ہے. آپ جاوید صاحب کی بات سے اختلاف کر سکتے ہیں, اور یقیناً آپ کے پاس ذہنوں میں آپ کے بہت سارے اور بھی سوالات ہوں گے. ہمیں اس ای میل ایڈریس پر اپنے سوالات بھیجیے گا, ہم کسی اور جنرل پروگرام میں ان کو ڈسکس کریں گے. ihat duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.